بالعموم آپ کی جو آرا سامنے آتی ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں سر سید احمد خان کے اصول تفسیر کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے ان کے دو بہت نمایاں اصول تفسیر جنہوں نے اپنی کتاب میں بیان بھی کیے, کم و بیش 16 صفحے کی ان کی 16 پاروں پر مشتمل ان کی تفسیر شائع بھی ہوئی, ان پر آپ کے نقطہ نظر کو جانوں اور یہ سمجھوں کہ آپ کا زاویہ نظر اس بارے میں کیا ہے. سر سید احمد خان بہت وضاحت سے بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں کہیں پر عقل اور نقل میں اختلاف ہو رہا ہے تو عقل کو ترجیح دی جائے گی, اور دنیا کا ہر عمل تعلیل اور تسبیب علت و سبب کے قانون کے تحت چل رہا ہے, لہٰذا جہاں کہیں اس کی خلاف ورزی نظر آئے گی ہم اس کی تاویل کریں گے. اس کے نتیجے میں جنت جہنم کا تصور ہو, فرشتوں کا تصور ہو, معجزات کا تصور ہو, انہوں نے اس کی توجیہ کی, تاویل کی. آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟
میں اس پورے نقطہ نظر کو آخری درجے کی غلطی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے. ہم مشاہدات کے اسیر ہو جاتے ہیں, یعنی ایک چیز ہم روزمرہ دیکھتے ہیں, عام حالات پہ ہمارے تجربے میں آتی ہے, اس کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ یہ کوئی حتمی ظہور ہے جو ہو گیا ہے, یہ غلطی ہے جس میں بعض اوقات لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی انسانوں کا مشاہدہ آج سے 200 سال پہلے کیا یہی تھا؟ اگر کوئی شخص اس وقت یہ بیان کرتا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور ساری دنیا ہماری بات سن رہی ہوگی, بلکہ اگر آسمان کے اوپر بھی کوئی سیاروں میں بیٹھی ہوئی مخلوق ہو تو وہ بھی سن لے گی, سن سکتی ہے, اس کو کوئی باور نہ کرتا. یہ چیز مشاہدے کے تو خلاف تھی, لیکن کیا یہ عقل کے بھی خلاف تھی؟ عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو شواہد دستیاب ہیں آپ ان سے استنباط کر کے کسی چیز کو سمجھیں. اسی طرح عقل جب کچھ مقدمات یا کچھ محکمات کا تعین کر لیتی ہے تو اس کے لازمی نتائج, خواہ وہ مشاہدے میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں, وہ عقلی استنباط ہی سمجھے جاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی موجودہ سائنسی دنیا ہے جس میں عقیدے کی حد تک نظریہ ارتقاء کو مان لیا گیا ہے, بلکہ صرف حیاتیات ہی میں نہیں اور بھی بہت سی چیزوں پر, تاریخ کے عمل پر, افکار کے ارتقاء پر, بہت سے سیاسی معاملات کی تجرید پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو اس درجے میں ہے, لیکن یہ جن مظاہر یا جن شواہد پر مبنی ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جا سکتا ہو. یعنی ماضی کی ایک داستان ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ شواہد دیکھتے ہیں, کچھ آثار دیکھتے ہیں, ان سے استنباط کرتے ہیں, اور استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے, استنباط صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن عقلی عمل تو یہی استنباطی عمل ہے. عقلی استدلال اصلاً استنباطی استدلال ہوتا ہے. اگر مجھے آپ سورج دکھا دیں گے تو اس کے لیے تو کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں. تو اس لیے میرے نزدیک یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے. جب آپ ایک بنیادی مقدمے کو قبول کر لیتے ہیں اور عقلی طور پر قبول کرتے ہیں, یعنی یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے نا کہ اس کائنات کا خالق ہے. اب جب میں مان لیتا ہوں کہ کائنات کا خالق ہے اور اس کی کچھ صفات ہے, تو اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہوں گے جو پھر عقلی طور پر ماننے ناگزیر ہو جاتے ہیں. یعنی کسی اصل کو مان کر اس کے فروع کا عقل استنباط کرتی ہے, کچھ فروع کا مشاہدہ کر کے اس سے کسی اصل کا استخراج کرتی ہے. تو یہاں عقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح یہ بات کہ یہ کارخانہ علت و معلول کا کارخانہ ہے, یہ مشاہدے کی چیز ہے, لیکن یہ علت و معلول کا کارخانہ کیا خدا کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے؟ کائنات کے خالق کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے؟ یہ تو اس کا بنایا ہوا قانون ہے. یعنی ہم انسان ہیں, ہم نے بہت سی ایجادات کی ہیں, وہ ایجادات کسی قاعدے کسی قانون پر ہوتی ہیں. جہاز بھی اڑتا ہے تو کچھ قواعد ضوابط ہیں, کچھ آلات کے خاص طریقے سے کام کرنے ہی سے اڑتا ہے. لیکن کیا ہمارے فکر پر, ہماری قوت ایجاد پر, ہماری ندرت عمل پر بھی اس سے کوئی پابندی لگ گئی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پستی میں قیاس کرنا ہے. تو میں اس چیز کو بھی بالکل درست نہیں سمجھتا. علت و معلول کا یہ کارخانہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس پر اعتماد ہی سے ہم انسان بہت سے کام کرتے ہیں. اسی پر اعتماد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سائنس کا علم پیدا ہوا ہے, جس کی بنیاد پر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے, اگر یہ علت و معلول کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر تو کسی چیز کے پر اوپر اعتماد کرنا ہی ممکن نہیں تھا, ہم بالکل سکڑ سمٹ کر بیٹھ جاتے. لیکن یہ علت و معلول کا کارخانہ جس کا بنایا ہوا ہے, کیا وہ بھی اس کا پابند ہو گیا ہے؟ تو یہاں مشاہدے کو عقل سمجھ لیا گیا ہے, علت و معلول کے عمومی عمل کو انسانی زندگی سے اٹھا کر اس کا اطلاق خدا پر بھی کر دیا گیا ہے. میں ان چیزوں کو آخری درجے میں غلط سمجھتا ہوں.
ٹھیک, ہم سب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فرق کو تو واضح کیا, لیکن اگر کہیں پر ہمیں اس تصور کو مانتے ہوئے جو سر سید احمد خان کا ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو ان کے نقطہ نظر سے میل نہیں کھا رہی, تب تو یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو مانیں. لیکن انہوں نے ان کی بھی بعض چیزوں کی تاویل کی, چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا میرے سامنے یہ جنات اور شیاطین کے بارے میں ان کے تصورات میں تفسیر کا ایک اقتباس ہے, وہی فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں جن کا لفظ آیا اس سے مراد وہ پہاڑی اور جنگلی آدمی ہے جو حضرت سلیمان کے ہاں بیت المقدس بنانے کے لیے کام کرتے تھے. اب سوال میرا یہ ہے کہ چلیں ایک چیز ان کو لگا خلاف عقل ہے, جن کا تصور ہونا خلاف عقل ہے, تو اب وہ جن کے لفظ سے پہاڑی آدمی کیسے انہوں نے برآمد کیا, اس کی میتھڈولوجی کیا ہے؟
پہلے تو اس چیز کی تصحیح کی ہے, یہ خلاف عقل نہیں خلاف مشاہدہ ہے. یعنی جو اصلی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے, جن میں نے نہیں دیکھے, آپ نے نہیں دیکھے, بہت سے انسانوں نے نہیں دیکھے, تو یہ خلاف مشاہدہ ہے.
ٹھیک,
تو کیا مشاہدہ آخری درجے میں ہمارا علم ہے؟ ہمارے تو مشاہدات ایک دہقان کے, ایک کسان کے, ایک جنگل میں رہنے والے انسان کے مشاہدات سے شروع ہوئے اور آج آفاق کے مشاہدات میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے گرد و پیش میں چند جانوروں کو دیکھا, اب ہم جب پوری دنیا میں نکلے تو اندازہ ہوا کہ مخلوقات کی اصناف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے ایسے جزیروں میں جا پہنچے جہاں پودوں کی ایسی قسمیں ہیں, جانوروں کی ایسی قسمیں ہیں, نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی نہ دنیا کے کسی اور خطے میں پائی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ مشاہدے کی اسارت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو مشاہدہ بالکل اور چیز ہے اور عقل بالکل اور چیز. عقل کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ مشاہدات سے جو محسوس ہوتے ہیں یعنی حواس کی گرفت میں آتے ہیں ان سے غیر محسوس کا استنباط کرے. عقل کرتی یہی ہے. تو میرے نزدیک تو جب یہ کہا جاتا ہے نا یہ خلاف عقل ہے, جنات کا وجود یا فرشتوں کا وجود نہیں, یعنی یہ خلاف مشاہدہ ہے. تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیتے ہیں اور عقلی طور پر مان لیتے ہیں, جب اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں اور عقلی استدلال سے مان لیتے ہیں, جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور عقلی استدلال سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو پھر ہمارے مشاہدات سے ماورا عالم کے مشاہدات کے بارے میں ہمیں اطلاع ملتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مریخ پر ایک گاڑی گئی ہوئی ہے, وہ وہاں کے بارے میں کوئی اطلاعات نشر کرنا شروع کر دیں, ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی ہمارے پہلے علم اور مشاہدے کی نفی کرنے والی ہوں, تو پھر کیا انکار کر دیں گے ان کا؟ تو جو اطلاعات ہمیں قرآن مجید سے ملی ہیں وہ اطلاعات ایک دوسرے ذریعہ علم سے ملی ہیں, اس ذریعہ علم پر گفتگو ہوگی کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اگر آپ اس کو قابل اعتماد سمجھ لیتے ہیں اور عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو اس کی اطلاعات کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جب سائنسی طور پر یہ بات مجھ پہ واضح ہو گئی کہ اس وقت جو گاڑی مریخ پر بھیجی گئی ہے وہ علم قابل اعتماد ہے جس کے ذریعے سے وہ گئی ہے اور اطلاعات نشر کر رہی ہے,
بالکل ٹھیک,
تو اب اطلاعات چیلنج نہیں کی جا سکتی. اب تو جو کچھ وہ بتائے گی وہ ایک حقیقت ہی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ مقدمہ بھی ایک باطل مقدمہ ہے. جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کے بعد میرا مشاہدہ, پوری دنیا کا مشاہدہ, وہ جو جی چاہے کہتا رہے, بات وہی سچ اور وہی حق ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے گا. اللہ کی کتاب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی زبان میں, جس کا علم تواتر اور اجماع کے ساتھ ہم کو منتقل ہوا ہے, اس میں اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے لفظ کے لسانی تحلیل کو سامنے رکھ کر ان کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنی طرف سے نیا قرآن ایجاد کیا ہے.
اچھا,
یہ آخری درجے کی گمراہی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے اور علم کی دنیا میں دیکھا ہے. تو یہ تو اصولی بات ہے کہ لفظ کا مفہوم کیا ہے, وہ جس جگہ استعمال ہوا ہے وہاں جملے کی تالیف کس مفہوم کو قبول کرتی ہے, سیاق و سباق کس چیز کی تصدیق کرتا ہے. بس یہی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کے بعد جو اطلاع بھی واضح ہو گیا کہ عربی مبین میں نازل شدہ قرآن میں ہے, وہ آخری درجے کی صحیح. اگر کسی جگہ کوئی تردد پیدا ہوگا تو ہم, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی تاویل کریں, نہیں, یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو ریوزٹ کریں. یہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ کہیں ہم بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر گئے. تو اس کو اس اذعان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں نے لکھا بھی ہے اور کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سنایا بھی ہے کہ میرے جلیل القدر استاد کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے پرانی تفسیروں میں یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں, میٹھے پانی کے موتی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن مجید نے چونکہ یہ بات کہی ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, تو انہوں نے منہما کی تاویل کی. یعنی یہ ہوتی ہے تاویل, ایک چیز آپ کے مشاہدے کے خلاف آئی, تاویل کی. تو جب وہ اسی مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ موتی کہاں کہاں سے نکلتے ہیں, لیکن اگر موتی بھی میرے سامنے آ کے کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا, کہ وہ قرآن کہتا ہے دونوں پانیوں سے نکلتے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو اسی اذعان اور یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے. کوئی چیز مشاہدے کے خلاف, عقلی مقدمات کے خلاف محسوس ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو اپنے مشاہدے اور عقلی مقدمات کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر فی الواقع کوئی چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ پھر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے اپنے فہم کو ریوزٹ کریں گے. تاویل کرنے کا کوئی سوال نہیں, کوئی اس کا تصور بھی نہیں کیا. تاویل کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو آپ نے کچھ عقلی مقدمات کی بنیاد پر اس کے مفہوم سے پھیر دیا. یہ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک,
جو مفہوم ہے وہ مجاز ہے تو, حقیقت ہے تو, زبان کے مسلمہ قواعد کی بنیاد پر اس کو طے کیا جائے گا اور اسی پر ایمان رکھا جائے گا.
تو سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں جن سے مراد کوئی جنگلی پہاڑی آدمی کسی بھی صورت میں نہیں لیا جا سکتا,
کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. عربی زبان اس کو ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے بھی تیار نہیں, یعنی قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے. جو آدمی بھی عربی زبان سے واقف ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا.
ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو لے کے. ایک اور سوال میرے سامنے, انہی کی تفسیر کھلی ہے, سید احمد خان صاحب کی مشہور آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو کہا ہے کہ وہ لاٹھی ماریں اور پھر جو ہے اس سے چشمے پھوٹ گئے. اس کی توجیہ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پتھر پہ آپ ماریں, تو یہاں پر جو حجر ہے اس سے مراد پہاڑ اور ضرب سے مراد چلنا ہے. تو فضرب بیساک الحجر کے معنی ہوئے کہ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چلو, تو جب وہ پہاڑ پر چلے سیدنا موسیٰ تو پہاڑ کے دوسری طرف سے جو ہے وہ چشمے ان کو پھوٹ کے نظر آئے. تو کیا زبان کے اعتبار سے ایک بات سر سید احمد خان کو خلاف مشاہدہ آپ کے الفاظ میں لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مارا جائے, اور علت و سبب کے جو قاعدہ ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ کیسے ایک پتھر سے چشمے پھوٹ گئے. تو انہوں نے اس کی تاویل کی, دونوں پہلو بتائیے گا کہ یہ کیا علت اور سبب کے جو ہمارے فطری قوانین ہیں اس کے خلاف ہے, تو ہم کیا کریں گے, اور یہ زبان کیا اس کو قبول کرتی ہے. یہاں پہ
قرآن مجید وہاں پہ کوئی سائنسی چیز بیان کر رہا ہے جو علت و معلول کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بیان فرما رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ ایسا کرو, جب اس نے ایسا کیا تو بارہ چشمے پھوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات پیغمبروں کو دیے ہیں. سیدنا موسیٰ کے معجزات تو بہت غیر معمولی ہیں. نبوت دی گئی اور انہوں نے نبوت ملتے ہی یہ درخواست کی کہ میں تو فرعون کے پاس جا رہا ہوں, وہ ایک باجبروت بادشاہ ہے, میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, تو میرے پاس کیا سند تقرر ہے, کیسے جاؤں. لیکن ان بادشاہوں کا معاملہ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی مقدمہ چلائیں گے اور آپ وہاں پہ وکیل کر لیں گے, وہ تو عدالت میں کھڑے ہوئے یا اپنے دربار میں کھڑے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے کہ گردن مار دو, گردن مار دی جاتی. تو جب انہوں نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے سند تقرر کے طور پر ان کو معجزات دیے. اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی تھا, لٹھیا پھینکو سانپ بن جائے گی, یہ علت و معلول کے کس قانون کے تحت بنتا تھا. تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے اس کی تاویل کرنے کی. یہاں پر بھی اسی طرح دیکھا جائے گا کہ زبان کیا کہتی ہے, عربی زبان کی روح سے اس جملے کا مطلب کیا ہے. جو وضرب بے اساق الحجر کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں وہ عربی زبان میں ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ بعض لوگ یہ جسارت کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کو دیکھتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس صلے کے ساتھ, کس پریپوزیشن کے ساتھ کیا معنی دیتا ہے, فاعل اور مفعول کے بدل جانے سے اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں. تو زبان کے پہلو سے اپروچ کرنے کی بجائے وہ فاعل اور مفعول کو, کسی صلے کو, کسی استعمال کے محل کو نظر انداز کر کے کوئی چیز ضربہ سے لے لی, کوئی اس کے کسی صلے سے لے لی, کوئی اس کے کسی متعلق سے لے لی, ان کو ملا کے ایک نئے معنی پیدا کر لیتے ہیں. عربی زبان اس سے بالکل واقف نہیں ہے. قرآن مجید عربی مبین میں ہے. یہ کیوں کہا ہے قرآن نے اصرار کے ساتھ کہ بے لسان عربی مبین, یعنی ایک واضح عربی زبان جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ واضح عربی زبان کون سی, آج کے مصر و شام کی, بے لسانک محمد الرسول اللہ کی, آپ کے زمانے کی, اور اس زبان میں جو مفہوم ہے لفظ کا, جو تالیف جملہ کا تقاضا ہے, جو سیاق و سباق کہتا ہے, بس قرآن کے بانی وہی ہیں. اس کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز خلاف مشاہدہ نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے فہم کو ری وزٹ کریں گے, لیکن اگر بار بار مراجعت کے نتیجے میں یہ معلوم ہے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, تو پھر مر جائیں گے, قرآن ہی کی بات صحیح ہوگی.
سبحان اللہ. ہم سب آخری سوال اس موضوع پر, لوگ بعض نتائج سے جو سر سید احمد خان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں کچھ مماثلت تلاش کر کے, جو مکتب فراہی کے علماء ہیں ان کو جوڑتے ہیں کہ شاید سر سید ہی کا جو نقطہ نظر ہے, پیراڈائم ہے, ایک ہی نتیجے تک دونوں جو ہیں وہ شاہراہیں لے کے جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا خلاصے کی صورت میں کہ سر سید کے جو اصول تفسیر ہیں اور جو فراہی مکتب فکر کے اصول تفسیر ہیں ان میں بنیادی جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے؟
وہی جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی, یعنی امام فراہی کے ہاں یہ چیز طے ہے کہ عربی زبان, اس کے اسالیب, جس طرح کے وہ عربی زبان رسول اللہ کے زمانے میں بولی جاتی تھی, بالکل اسی کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی مراجعت کریں گے. ہمارے عقلی مقدمات, ہمارے مشاہدات, ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو قرآن پر اثر انداز ہو. قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. تو یہ تو ترتیب ہی بالکل الٹ ہے. تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور سر سید احمد خان کی بہت قومی خدمات ہیں اور اس لحاظ سے وہ ہمارے قومی رہنماؤں میں نہایت ممتاز شخصیت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کے فہم سے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, خواہ وہ اصول میں لکھا ہے, خواہ وہ اطلاق میں ہمارے سامنے آیا ہے, وہ بالکل ایک معصیت ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں.
ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے بات کی تھی سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پہ. ان کی تفسیر میں لکھے ہوئے دو اصول, دو ضابطوں, قرآن پہ غور و فکر کے دو قاعدوں پر آپ نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا. اس پر ایک سوال ہمیں یہ سامنے آیا کہ آپ نے سر سید کے اس علمی پہلو کو تو زیر بحث لائے, اس پر تنقید بھی کی, لیکن سر سید احمد خان کے پیچھے جو محرکات تھے اس کام کو کرنے کے, ان کے جو نظریات تھے, سامراج کی خوشنودی, تائید مستشرقین کے ایک طریقے سے بات کو اپنانا, مروبیت ان کی اس دور کی ایجادات اور سائنس, اس کو آپ زیر بحث نہیں لے کر آئے. ہمارے ہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ فکر اس کے ہاں پیدا کیسے ہوئی, اس کی محرکات اور نیت, اور اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا. تو آپ نے سر سید کے اس پہلو کو اگنور کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟
میں تو اس کو ایک شدید نوعیت کا گناہ سمجھتا ہوں. یعنی میرا کیا کام ہے کہ میں کسی کے محرکات طے کروں؟ میرے سامنے کسی شخص کا کال آئے گا یا کسی کا فعل آئے گا, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کال اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے, فعل اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معیار بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمام اختلافات میں یہ کتاب حکم ہے, یہ فیصلہ کرے گی. تو اس لیے میری زبان سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہوں. یعنی کسی آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے, حالات کے لحاظ سے بھی وہ رائے قائم کر سکتا ہے، سیاسی عوامل کے لحاظ سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے، سماجی تغیرات کے حوالے سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے، تاریخ کے کسی خاص دور کے زیر اثر بھی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے محرکات اور اس کی نیت متعین کروں؟ اس سے کیا چیز ہے کہ جو میں لوگوں کو دوں گا، اور کیا خدمت ہے جو میں انجام دوں گا؟ اس میں زیادہ تر قیاسات ہوں گے، مختلف چیزوں کو میں ایک قاعدے میں رکھ کے اس سے کچھ نتائج نکال لوں گا، تو میرے سامنے سر سید کی بے پناہ خدمات ہیں۔ انہوں نے تعلیم کا بندوبست کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ قومی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں تو انہیں جدید علوم سیکھنے چاہیے، جو تہذیبی تغیرات پیدا ہو رہے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کو متنبع کیا۔ دین کے معاملے میں یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ کتنی اہمیت رکھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے تھے، اپنے گھر کا اثاثہ تک وہ بیچنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کا جواب دیں۔ اپنی زندگی انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہماری تاریخ کے بڑے قومی رہنماؤں میں سے ہیں، تو اس حیثیت سے ان کی خدمات بالکل ناقابل انکار ہیں۔ ایک خاص دور میں وہ یہ سب کر رہے تھے، اس وقت ایک بڑی سلطنت ختم ہو گئی تھی، مسلمان اپنے ماضی سے محروم ہو رہے تھے، نئی قوتیں سامنے آ رہی تھیں، اس میں کسی چیز کا صورت حالات کے لحاظ سے ان پر اثر رہا ہو تو رہا ہوگا، لیکن یہ میری دلچسپی کی چیز کیوں ہے اور میں اس میں کھوج کرید میں کیوں پڑھوں؟ مجھے تو صاف صاف یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یعنی وہ بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ اس طرح کی چیزیں اصل میں وہ لوگ پیش کرتے اور ان کی بنیاد پر اپنے مقدمات قائم کرتے ہیں جن کے سامنے یا تو پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر استدلال کرنے کی اہلیت سے بے بارہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، تو بحث ساری اس پر کیوں نہ ہو؟ چنانچہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو سر سید کی قومی خدمات کا بے حد مدہ ہونے کے باوجود، چونکہ میں ان کی مذہبی آراء کو اصول میں بھی غلط سمجھتا ہوں اور بہت سے اطلاقات میں بھی، تو میں نے اپنی بات دلیل کے ساتھ واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ زبان بیان کے قطعی اصولوں کے تحت سر سید کا نقطہ نظر غلط ہے۔ میرے نزدیک ہر معاملے میں اتنی ہی بات کافی ہے۔ میں تو اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کو یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اب یہ متعین کر لینا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم عربی زبان میں ضلالت اور اردو میں گمراہی کا لفظ اختیار کریں گے۔ ان کو بھی میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ دین میں جو وہ 10 چیزیں بیان کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے جواب میں ان میں اگر کوئی تاویل کا بڑا انحراف ہے تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ غلط اور صحیح۔ ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، قرآن کی کسی آیت کو ایک طرح سمجھا ہے، کوئی اصول قائم کیا ہے، وہ اگر غلط ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان دلائل کی بنیاد پر غلط ہے، تو مجھے محرکات کیوں تلاش کرنے ہیں اور کیوں ان چیزوں کے درپے ہونا ہے؟ قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ اگر آپ وہ 10 احکام پڑھیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں اور جو احکام عشرہ ہیں، تو اس میں فرمایا کہ لا تکف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے درپے نہیں ہونا چاہیے جن کا ہم علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ اندازے ہوں گے، کیا ساتھ ہوں گے، ظنون و اوہام ہوں گے، اور ہمیں سورہ حجرات میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ میرے ساتھ تو جن لوگوں نے آخری درجے کی زندگی میں زیادتی کی ہے، میں نے کبھی ان کے محرکات بھی بیان نہیں کیے، تو میں اس کو انسان کے اخلاقی وجود کی اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے محرکات تلاش کرے، ان کی نیت پر حملہ آور ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرے۔ میرے نزدیک جو کچھ بھی ہم ہیں، ہمارے جو بھی محرکات ہوں گے، ان کا ظہور کن شکلوں میں ہوگا، اس سے کوئی ماتھے پر لکھا ہو تو نہیں آ جائے گا نا، اس کا ظہور یا قول میں ہوگا یا فعل میں ہوگا۔ تو قول اور فعل دونوں کو اگر وہ دین سے متعلق ہے تو ہم قرآن و سنت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے متعلق ہے تو عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آخر ہمیں اس چیز کے درپے ہونے کی ضرورت کیوں؟
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان کیا۔ چلیں، سر سید کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، قومی رہنما تھے، ان کی بڑی بے پناہ خدمات ہیں، مسلمان بھی تھے، لیکن ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک پورا نقطہ نظر، ایک نظریہ، ایک مکتبہ فکر ہے مستشرقین کا، उनकी तो नीयत उनके अमाल में ढल चुकी है, वो तो बैठे ही इसलिए हैं कि इस्लाम के अंदर से कीड़े निकालने हैं, मजहबी फ़िक्र को कुरेदना है, लोगों को मुतनफ़िर करना है, तो फिर उनकी मुहर्रिकात को तो हम ज़ेर बहस ला सकते हैं, वो तो ना मुसलमान हैं और उनकी नीयत तो अमाल में ढल चुकी है।
वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो खुदा के कुंबे के अफराद हैं, उनके बारे में भी मैं ये तरीका क्यों इख्तियार करूँ? अल्लाह ताला ने क्या ये तालीम मुझे सिर्फ़ मुसलमानों के बारे में दी है कि मुझे बदज़नी नहीं करनी चाहिए? तो वहाँ भी मैं मुहर्रिकात तय कर क्या करूँगा, आखिर ज़रूरत क्यों है? देखिए, हम बाज़ औक़ात मगरबी फ़लसफ़े मगरबी फ़िक्र पर तनकीद करते हैं, तनकीद करते हैं तो इसलिए तनकीद करते हैं कि हमें कोई मगरबी फ़िक्र से या उनके फ़लसफ़े से दुश्मनी हो गई है, हम उसको गलत समझते हैं। उनके बारे में भी ये हुस्न ज़न रखा जाए कि वो हमारे दीन को, उसकी दावत को, उसके मुकदमात को बाज़ मौक़ों पे गलत समझते हैं। गलत समझते हैं तो उनको तनकीद का हक हासिल है। वो तनकीद करेंगे तो या कोई कौल वजूद में आएगा या फेल वजूद में आएगा। अच्छा, फेल तो वहाँ ज़ेर बहस ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ उनको कोई दीनी मुफक्किर की हैसियत से किसी ने पेश नहीं करना, तो वहाँ कौल ही कौल है। उनके अकवाल दलाइल पर मबनी होंगे, दलील मजबूत है, सर तस्लीम खम,
यानी मुशरिकीन की दलील मान ली जाएगी।
दलील तो दलील के सामने सर तस्लीम खम किया जाता है, ये देखा जाता है किसकी दलील है। यानी दलील हमारे किसी आदमी की है, किसी मुस्तशरिक की है, ये लॉक की है, ये वॉल्टियर की है, ये रोसो की है, ये सकरात की है, दलील है तो दलील के सामने सर तस्लीम खम करना, यही तो ईमान है। आप जानते हैं रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि तकब्बुर बतरुल हक है, यानी जब कोई हक तुम्हारे सामने आ जाए तो उसके मुकाबले में अकड़ने का नाम, इतराने का नाम, उसको कबूल करने से इनकार कर देने का नाम, यही तकब्बुर है। और तकब्बुर तो बड़े जराइम में से है, तो इसका इर्तकाब किसी शख्स को नहीं करना चाहिए। उनकी भी बात देखी जाएगी, वो अपनी बात दलाइल से बयान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन में हूँ कि आप उनका कोई मुकदमा पेश कीजिए, मैं उसका तजिया करके बता दूंगा आपको कि दीनी लिहाज से उसमें क्या गलती है, इल्मी लिहाज से उसमें क्या गलती है। हमारे यहाँ ये रवायत कायम होनी चाहिए। हम आदी हो गए हैं प्रोपेगंडा करने, लोगों को एजेंट करार देने, उनकी नीयतों पर हमला करने। मुझे अंदेशा है कि जब इस तरह के लोग क़यामत में खुदा की बारगाह में खड़े होंगे और खुदा इनसे वो सवाल पूछेगा जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा था कि तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था। सारे क्राइन उस सहाबी के हक में थे, यानी तलवार वो सौंते हुए थे, ऐन मैदान जंग में थे, उसमें उस शख्स ने कलमा पढ़ा था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो जब कलमा लेके आ जाएगा तो ये बताओ उस वक्त क्या कहोगे। तो सवाल ये है कि मैं अपने आप को इस ख़तरे में क्यों डालूं कि मैं किसी की नीयत तय कर रहा हूँ, किसी का मुहर्रिक तय कर रहा हूँ, किसी को फलां और फलां का एजेंट करार दे रहा हूँ। भाई, मेरे सामने या कॉल है या फेल है, मैं उसका तजिया करने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखता हूँ, मैं वो तजिया करूँगा, दलाइल के साथ बात बता दूँगा, और अगर अपने तजिये में किसी वक्त कासिर रह जाऊँगा तो अपना इलम बढ़ाऊँगा। तो ये क्या तरीका, मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी इससे खाली है। अगर कभी किसी जगह मुझसे भी इस मामले में तजावुज़ हुआ हो तो मैं उस पर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ।